الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم. محترم حاضرین خواتین و حضرات, اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ دوبارہ سے اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہم اور آپ ہفتہ وار یہاں جمع ہوتے ہیں اور بزرگان دین کے فرامین اور اقوال سننے کا موقع ملتا ہے. یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہوتے ہیں جس سے انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور زندگی گزارنے کا صحیح دستور بھی اس کو ملتا ہے. بزرگان دین کے فرامین بڑے مختصر سے ہوتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے دریا بکوزہ, دریا کو کوزے میں بند کرنے والی مثال کے مختصر سے ملفوظات کے اندر بہت گہری اور بہت کام کی نصیحت اس میں مخفی ہوتی ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے بے شمار مواقع عطا فرمائے ہیں. اب اگر دیکھا جائے بندے کا ماضی, حال, استقبال, یہ تین زمانے ہیں. ان تین زمانوں کے اندر بھی اگر انسان نظر دوڑاتا ہے تو ہر زمانہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے مؤثر اور کارآمد ثابت ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ملفوظ ہے جس میں فرمایا کہ ماضی کے اندر انسان کبھی نظر دوڑاتا ہے تو پشیما ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, ماضی کی سیاہ کاریاں اور اس کی کوتاہیاں اس کے سامنے جب آتی ہیں, اس کے شب و روز کے کرتوت اس کے سامنے آتے ہیں تو انسان شرمندہ ہوتا ہے, شرمسار ہوتا ہے. حال کا زمانہ ہے, مستقبل کا زمانہ ہے. فرمایا کہ زندگی کے انہی تینوں زمانوں سے اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط کرنے کا بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ جب کبھی انسان اپنے ماضی پر نظر دوڑائے, شرمسار ہو, شرمندہ ہو, تو فوراً اپنی ماضی کی غفلتوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کر لے, اپنی زندگی کے گزرے ہوئے غفلت کے لمحات پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اور جب حال کا زمانہ انسان کو میسر ہے جس سے انسان گزر رہا ہے تو فرمایا کہ اس کے دو حال ہوں گے, یا تو جو موقع محل جس سے وہ گزر رہا ہے, جن حالات سے گزر رہا ہے, یا تو وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہوں گے یا مخالف ہوں گے. اگر وہ حالت اس کی طبیعت کے مطابق ہے تو انسان شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ حالت میرے مزاج کے مطابق تو نے مجھے عطا فرمائی ہے. اور اگر خدا نخواستہ موجودہ حالات میں کوئی حالت ایسی ہو جو انسان کے مزاج کے مخالف ہو تو انسان اس پر صبر سے کام لے. اور نمبر تین, مستقبل کا جو زمانہ ہے, آنے والے خطرات ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, خبریں سننے میں آتی ہیں, مشکل حالات سامنے دکھائی دیتے ہیں, تو ان حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے, اللہ تعالیٰ کی امان مانگے, اللہ تعالیٰ کا تحفظ مانگے. تو فرمایا کہ ماضی کے اندر اپنے گناہوں پر, غفلتوں پر استغفار کر لے, موجودہ زمانے میں اپنے مزاج کے مطابق ہونے والی حالت اور حالات کے اوپر شکر بجا لائے, اور ناموافق حالات کے اوپر صبر سے کام لے لے, اور مستقبل کے خطرات کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اس کا تحفظ مانگ لے کہ یا اللہ آپ ہی حفاظت فرمانے والے, آپ ہی میرے مأوی اور ملجا ہیں, جس طرح آپ نے مجھے اب تک خطرات سے بچا کے رکھا, آئندہ مستقبل میں بھی آپ مجھے خطرات سے, فتنوں سے, مشکلات سے, آزمائشوں سے, امتحانات سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے. یہ چار چیزیں ہیں کہ ماضی کے حالات کو دیکھ کر توبہ استغفار, موجودہ حالت کی موافقت پر شکر بجا لانا, اور غیر موافق حالات کے اوپر صبر سے کام لینا, مستقبل کے خطرات کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استعاذہ, اس کی مدد طلب کرنا, اس کی حفاظت اور تحفظ کو مانگ لینا. فرمایا کہ ان چاروں چیزوں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے. کہ جو بھی زمانہ ہو جو بھی حالت ہو ہر حال میں اللہ تعالی نے بندوں کو موقع دیا ہے اپنے سے جڑنے کا. ماضی کے اندر ہونے والے جو بھی خامیاں ہیں ہر انسان اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کی ساری کی ساری حرکتیں کرتوت اس کو یاد ہوتے ہیں کہ کون سے زمانے میں کس طرح سے میں نے وقت گزارا, کم میں نے کیا کیا, کن کن اوقات میں میں نے غفلت برتی, کن کن حالات میں میں نے سیاہ کاریاں اور میں نے گناہگاری کے حرکتیں انجام دیں, کون کون سے اوقات اور زمانے ایسے ہیں جس میں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا. اس توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے قرب خاص مل جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں پر سچی پکی ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اور ایسا دھل دھلا کر صاف ہو جاتا ہے گویا کہ وہ بالکل اس نے کبھی گناہ کا ارتکاب اور صدور اس سے ہوا ہی نہیں. اور اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے, قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی, اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس مضمون کو اتارا ہے, فرمایا کہ الذین یحملون العرش, اللہ کے وہ مقدس اور مبارک فرشتے کہ جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حوله, اور رب ذوالجلال کی قربت کے اندر بارگاہ رب ذوالجلال کے مقربین جو فرشتے ہیں, ان سب کا اللہ پاک نے ایک عمل اتارا ہے. قرآن کریم میں بتایا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حوله, وہ فرشتے کہ جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کے ارد گرد مقربین بارگاہ رب ذوالجلال کے جو فرشتے ہیں, یہ سب کے سب یسبحون بحمد ربهم, اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں, اس کی کبریائی بلندی شان کو بیان کرتے ہیں. ویؤمنون به, سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں جانتے اور مانتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا, اور اہل ایمان کے لیے وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اہل ایمان کے لیے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں, کن الفاظ سے, کہا کرتے ہیں کہ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا, اے ہمارے پروردگار کہ تیرا علم تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا, اے ہمارے پروردگار تو وہ ذات ہے کہ ہر چیز پر تیرا علم تیری رحمت محیط ہے, حاوی ہے, چھائی ہوئی ہے. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا, تیرے وہ بندے جنہوں نے مغفرت اور گناہوں کی بخشش اور تجھ سے توبہ کی ہے, معافی مانگی ہے, اے اللہ تو ان کی معافی کو قبول فرما کے ان کی بخشش فرما دے. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اے اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں, تو ان کو گناہوں سے بچا لے, دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم, اے ہمارے پروردگار تو ایسے توبہ کرنے والے بندوں کو کہ جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں صراط مستقیم پر, دوزخ کے عذاب سے بچا کر اس جنت میں داخل فرما دے جو گھنے باغات والی جنت ہے. وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ, جس کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے آبا اور اجداد میں جو نیک صالح آبا اور اجداد گزرے ان کو بھی جنت میں داخل فرما, ان کی بیویوں کو بھی, ان کی آل اولاد کو بھی. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو بہت غلبے والا حکمت والا ہے. وقهم السيئات, پروردگار عالم ان کو برائیوں سے بچا لے. ومن تق السيئات يومئذ, جس کسی کو گناہوں سے بچا لیا گیا, فقد رحمته, یقیناً تو نے اس پر رحم و کرم کی نظر فرمائی ہے. انك انت العزیز الحکیم, تو غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے. اور فرمایا کہ جس کسی کو گناہوں کی نحوست سے, برائیوں سے, سیئات سے بچا لیا گیا, ذلك هو الفوز العظیم, یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ان بندوں کے لیے عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے اور ان کے حاملین کے مقربین, خاص خاص رب ذوالجلال کی خاص بارگاہ کے فرشتوں کی وہ دعا ہے جو پوری ہو بہو من وان قرآن کریم اللہ پاک نے اتاری, کہ جو بندے اپنے ماضی پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. کون سا بندہ ایسا ہے جس کے شب و روز گناہوں سے پاک ہوں, گناہوں سے خالی ہوں؟ ہر بندے سے زندگی میں کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہے, لغزش اور خطا سرزد ہوتی ہے. تو سچی پکی توبہ کرنے والا حاملین عرش فرشتوں کی دعاؤں کا مورد بن جاتا ہے کہ پروردگار ان کی معاف بھی فرما دے, جنت میں داخل فرما. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں بعض اہل جنت ایسے ہوں گے جو رتبے اور مقام میں بلندی شان پانے والے ہوں گے. وہاں جب وہ پہنچ جائیں گے جنت کے اونچے درجات کے اندر, تو وہ ساتھ میں اپنے بیوی بچوں کو یا بعض دفعہ اپنے بڑوں کو یا چھوٹوں کو اپنے ساتھ نہیں دیکھتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے, التجا کریں گے, یا اللہ جنت میں تو ہمارا گھرانہ خاندان پورا ساتھ ساتھ ہوتا تھا, بڑے بھی ہوتے تھے, بیوی اور بچے بھی ساتھ ہوتے تھے, گھروں کی رونق ہوتی تھی, تو وہ جنت میں تو ہم داخل ہو چکے, ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں, لیکن وہ آل اولاد دکھائی نہیں دیتی, وہ آبا اور اجداد دکھائی نہیں دیتے. یا اللہ وہ سارے کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ وہ بھی اپنے اعمال اور ایمان کی بدولت جنت تو پا چکے ہیں, لیکن وہ رتبے اور مقام نہیں پا سکے جو تم نے پا لیے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ جو عمل کرے گا اپنے اپنے عمل کی بدولت وہ درجات کو پائے گا. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, جو جتنی زیادہ محنت اور مجاہدہ اور مشقت کرے گا اپنی اپنی محنت کے بقدر وہ جنت کے درجات کی بلندیاں پائے گا. بے شک ایمان سب لائے ہیں, اعمال سب کر رہے ہیں, لیکن عمل عمل میں فرق ہے. ایک کی محنت تھوڑی ہے, ایک کی محنت زیادہ ہے, ایک راتوں کو سوتا ہے, ایک راتوں کو روتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات کا بھی, واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی, سنتوں کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. ایک یہ کہ لسٹم پستم زندگی بسر کر رہا ہے. تو فرمایا کہ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر بندے کو اپنے اپنے اعمال کے بقدر جنت کے درجات رتبے اور مقام ملیں گے. جنت تو مل گئی اہل ایمان کو, لیکن وہاں کے درجات ہیں, بلندیاں ہیں, عروج ہیں, اس میں پھر اللہ پاک نے فرق مراتب رکھا ہے. حدیث مبارک میں آیا کہ جس کسی نے زندگی میں گناہوں کی لذت سے اپنے آپ کو لطف اندوز کیا, زنا کیے, شراب پی, دیگر جرائم کر کے وہ گناہوں کی لذت سے لطف اندوز ہوتا رہا, اس گناہوں کی لذت کے بقدر آخرت میں وہ نعمتوں کی لذت سے محروم رہے گا, کیونکہ اس نے دنیا کے اندر ان گناہوں کی لذت سے لطف اٹھا لیا. اس کی وجہ سے آخرت کی ان نعمتوں سے جو اس کے بچنے کے بدلے میں ملنی تھی ان سے وہ محروم رہے گا. تو غرض یہ کہ جنت کے درجات فرق مراتب اپنے اپنے اعمال اور محنت اور لگن کے بقدر مختلف ہوں گے. فرمایا کہ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال کے بقدر جنت کے درجات ملیں گے. تو ان کو بتایا جائے گا تمہارے آل اولاد بھی, بال بچے بھی جنت تو پا چکے, لیکن وہ درجات نہ پا سکے جو تم پا گئے تھے. حسرت کریں گے, یا اللہ ان کے بغیر تو مزہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرما دیتے کہ ٹھیک ہے, تمہیں اجازت ہے کہ تم نچلی جنتوں میں جا کر اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی گزر اوقات کر سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی اس حسرت کو دیکھ کر ارشاد فرمائیں گے کہ ہم تمہارے لیے جنت میں کوئی بھی حسرت گوارا اور برداشت نہیں کرتے, کیوں ہم تمہیں یہ تشنا چھوڑیں کہ تم بغیر بال بچوں کے یہاں رہو, تنہائی کا شکار رہو. ہم تمہاری آل اولاد کو نچلے درجے میں ہونے کے باوجود اور رتبہ اور مقام دے کر تمہارے برابر کر دیں گے تاکہ تم جنت میں ایک ساتھ مزے کرو. ان کم درجے والوں کو اللہ پاک بلند درجوں پر لا کر فائز فرما دیں گے. تو دنیا کے اندر اللہ پاک نے یہ موقع رکھے ہیں کہ اعمال کے بقدر جنت کے درجات ہیں. سابقہ زندگی پر ہونے والی جتنی بھی انسان کی کوتاہیاں ہیں, اس پر ندامت کے ذریعے سے توبہ اور استغفار کرنے والا, معافی مانگنے والا اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے, اور پھر ان حاملین عرش فرشتوں کی دعاؤں کا مورد بن جاتا ہے کہ اے اللہ تیرے وہ بندے جو توبہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما اور ان کی توبہ کو قبول فرما, دوزخ سے ان کو بچا, جنت میں داخل فرما, برائیوں سے ان کو بچا کے رکھ. دن کا جب انسان آغاز کرتا ہے تو دن کے آغاز ہی سے اس کی زندگی کے اس دن کا بیج بویا جاتا ہے. دن کا آغاز اگر وہ غفلت اور سستی اور کوتاہی سے کر رہا ہے تو سارا دن اس کا کوتاہی کے ساتھ, غفلت اور سستی اور کاہلی کے ساتھ گزرے گا. دن کا آغاز اگر اس نے اچھا کر لیا, بنیاد اچھی رکھ دی, بیج اچھا بو دیا, صبح سویرے منہ اندھیرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, فرمایا کہ شیطان آتا ہے انسان جب سوتا ہے تو اس کو تھپک تھپک کے سلاتا ہے, کہتا ہے نم علیک لیل طویل, سو جا ابھی تو رات بہت لمبی ہے. پھر انسان کسی پہلو پر کروٹ بدلتا ہے, جاگتا ہے, وقت دیکھتا ہے, کہتا ہے نم نم سو جا ابھی تو رات بہت لمبی ہے. اور جب رات کا وہ پہر آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت شروع ہونے لگتا ہے، صبح صادق کے اوقات ہوتے ہیں، تو شیطان انسان کو تھپک تھپک کے سلاتا ہے اور ساتھ میں اس کی گردن پر گرہیں لگاتا ہے، ایک گرہ لگائی، دوسری گرہ لگائی، تیسری گرہ لگائی، غفلت کی تین گرہیں اس کی گردن گدی پر لگا دیتا ہے اور تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے، انسان کروٹ بدلتا ہے، جاگتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خواب غفلت سوتا رہ جائے اور اس کی آنکھ نہ کھلے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور بھی ضرور بیدار کیا جاتا ہے، چوکنا کیا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان وقت سے سونے کا عادی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں تجاوز کبھی نہیں ہوتا، تجاوز اصل جاگنے میں ہوتا ہے، کہ نیند کا اپنا ایک کوٹا ہے 6-7 گھنٹے، کہ انسان اگر یہاں وقت سے سو گیا خود بخود یہ کوٹا پورا ہونے پر یہاں خود بخود اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے، انسان کروٹیں بدلتا ہے اور آرام سے اس کی نیند پوری ہے، اب وہ جاگ کر جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ تجاوز اس کے جاگنے میں نہیں ہے، سونے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں جاگنے میں، کہ اگر دیر تک وہ جاگا رہا 10-11-12 بجے تک، 1 بجے تک جاگا ہوا، تو یہاں جب وہ دیر سے سوئے گا تو دیر سے اٹھے گا۔ تو اعتدال کے ساتھ اپنے نظام اوقات کو اگر انسان مربوط کر لیتا ہے اور رات وقت سے سونے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے، اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ جس کو موبائل کہا جاتا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، رات عشاء کی نماز پڑھی اور وقت سے کھانا وغیرہ کھا کر ضروریات سے فارغ ہو کر باوضو ہو کر سو جاتا ہے۔ باوضو سونے والا انسان اتنا مبارک سونا ہے اس کا، فرمایا کہ اس کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، اور جب کبھی یہ تھوڑی سی نیند لے کر کروٹ بدلتا ہے، پہلو بدلتا ہے، فوراً یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر ھذا عبدک، یا اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، فإنہ بات طاہرا، یا اللہ یہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو کر طہارت کے ساتھ رات گزار رہا ہے، فرشتے کی دعا اس کو مل رہی ہے کہ یا اللہ اپنے اس گناہ کو، اپنے اس بندے کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے، اس لیے کہ یہ پاک ہو کر رات گزار رہا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے وضو کا عمل، ایک وضو کا عمل جس میں 5-7 منٹ بھی نہیں لگتے، وضو کر کے پاک و صاف ہو کے سو رہا ہے، لیکن ایک فرشتہ مبارک اس کے سرانے پوری رات ذمہ داری کے ساتھ یہ دعائیں کرتا رہتا ہے، یا اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، انہ بات طاہرا، پاک صاف ہو کر یہ رات بتا رہا ہے۔ تو رات پاکیزہ گزارنے کی عادت ہو، اور جب وہ وقت آ جائے جس پہل میں یہ ابلیس 3 گرہیں لگا کر اس کو غفلت کی نیند سلا رہا ہے، وقت سے انسان سو گیا، یعنی چیزوں سے بچ کر نیند لے لی، صبح کا جب وہ پہر آتا ہے، فرمایا کہ اگر انسان سویا رہ گیا، صبح صادق ہو گئی، مؤذنوں نے اذانیں دے دی، بلا لیا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کہہ دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، سمجھ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، سب کچھ اعلان ہو چکے، صدائیں بلند ہو چکی، نمازوں کی جماعتیں ہو چکی، اللہ کے مبارک اور محبوب بندے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر نمازوں سے فارغ ہو گئے، نمازوں کا وقت ختم ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، بعد میں یہ جاگتا ہے۔ حدیث مبارک میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ 1 گرہ 2 گرہ 3 گرہ، یہ کے بعد 3 گرہیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور یہ غرگوش کی طرح خواب غفلت میں پڑا سوتا رہا، اور جب صبح اس کی آنکھ کھلی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، صبح صادق کا وقت گزر گیا، فجر کا وقت گزر گیا، طلوع آفتاب ہو چکا، اس کے بعد جب یہ جاگتا ہے، فرمایا کہ خبیث النفس ہو کر یہ جاگا ہے، کسلان، کاہل، سست، اس کے اوپر وہ نحوست ہے کہ شیطان اپنے اس وار کے اندر جب کامیاب ہو جاتا ہے اس کو تھپک تھپک کے سلاتا ہے، اور یہ اوقات جب اس کے اوپر غفلت کے اندر گزرتے چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ آخر میں جب شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، اپنی شرمگاہ اس کے کان میں ڈال کر پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جب یہ صبح اٹھتا ہے تو خبیث النفس، فرمایا اس کے نفس میں خباثت ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے، فتنہ پرور بن کر اٹھتا ہے، کسلان، سست اور کاہل ہوتا ہے، مریل، اور سارا دن اس کا پھر نحوست کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہر ایک کی پھر عادت ہوتی ہے، کوئی 7 بجے، کوئی 8 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 12 بجے اٹھتا ہے، پھر نحوست کے ساتھ اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، اب پیسے کے پیچھے چل پڑا، نہ عبادت کی توفیق ملی نہ کوئی اور توفیق ملی، اٹھا جیسے تیسے ہوا، لسٹم پسٹم ناشتہ پانی کیا اور اپنے آفس کو چلتا بنا، کاروبار کو چلتا بنا۔ فرمایا کہ یہ خبیث النفس سستی اور کاہلی کے ساتھ پورا دن نحوست کے ساتھ گزارے گا۔ اس کے برخلاف وہ امتی، وہ اللہ کا بندہ کہ جو صبح صادق پر وقت پر جاگ گیا، بیدار ہوا، فرمایا کہ اس کے جاگنے کے ساتھ ہی اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اس نے تو بڑے مضبوط بندھن باندھے تھے، گرہیں لگائی تھیں، اپنے شکار اپنے جال کے اندر اس کو پھانسا تھا اور گراہوں کے اندر جکڑ کر گیا تھا. فرمایا کہ صبح جاگنے کے ساتھ ہی جب صبح صادق ہونے پر وہ جاگ گیا, اس سے پہلے تہجد کے وقت میں جب جاگ گیا صرف بیدار ہونے کے ساتھ ہی اس کی ایک گرہ کھل گئی. اور پھر فرمایا کہ جب وہ اٹھ جاتا ہے ہمت سے کام لیتا ہے اور جا کر وضو بنا لیتا ہے تو وضو بنانے کے ساتھ دوسری گرہ بھی کھل گئی. جیسے کس کر کسی پیکٹ اور بنڈل کے اوپر کسی ربڑ کی رسی کو باندھا ہوا ہو, جب اس کو کینچی سے کاٹا جائے پھڑک کر کے وہ ربڑ کھلتا ہے. تو جاگنے کے ساتھ ہی ایک گرہ کھل گئی اور وضو بنانے کے ساتھ دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وہ وقت آنے پر فجر کی نماز کو پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ, یا خواتین اپنے گھر میں فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتی ہیں, فرمایا تیسری گرہ بھی اس کی کھل گئی. اور فرمایا کہ ایسا شخص طیب النفس نشیط چاقو چوبند حشاش بشاش تر و تازہ ہو کر ایسا جاگتا ہے کہ یہ طیب النفس یعنی پاکیزگی کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے. دن کا آغاز اگر اچھا ہو گیا, دن کے اندر بیج اگر اچھا بو دیا کہ صبح سویرے اٹھ گیا تازہ دم ہو کر, نماز وقت پر پڑھ لی, نور نالا نور سونے پر سہاگا, اگر صبح صادق سے پہلے اٹھ کر اس نے یہ کام کر لیے, وضو بنا لیا, پاک و صاف ہو گیا, مسلح پر اللہ کے آگے بیٹھ گیا, دو رکعت چار رکعت آٹھ رکعت بارہ رکعت جتنی بھی توفیق مل جائے اللہ کے آگے سجدے کر لیے, پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے عز و انکساری کے ساتھ, یہ وہ مبارک لمحات ہیں. بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا کہ اللہ پاک رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما لیتے ہیں. اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ کو میں پورا کروں, ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا عطا کروں, ہے کوئی درخواست دینے والا جس کی درخواست کو میں سنوں, ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں پر معافی مانگنا چاہتا ہو جس کی معافی کو میں قبول کروں. کے بعد دیگر اعلان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ مبارک لمحات صبح سحری کا جو وقت ہے جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے, ان اوقات سے پہلے جو تہجد کا وقت ہے اس میں اٹھ کر جو اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, اس وقت بندے کا دل اس کا ضمیر اس کا ایمان خود گواہی دیتا ہے کہ براہ راست میری باتیں میری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا رہی ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھ رہا, کوئی سننے والا نہیں سن رہا, گھر والے اگر وہ سو رہے ہیں سوتے رہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت میں دعائیں پڑھتے تھے, چھوٹے بچے بچیاں سو رہے ہیں اطراف کے اندر, اور پھر کہا کرتے تھے کہ بچوں تمہارے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, صلاح الآباء فلاح الابناء. وقت آنے پر بچوں کو فجر کی نماز کے لیے جگہ لیتے ہوں گے, وقت آنے پر تہجد کے لیے ان کو بیدار کر لیتے ہوں گے, لیکن راتیں جو بیداری کے اندر گزاری, فرماتے تھے بچوں تمہارے لیے محنت کر رہا ہوں گے, میری نیکی تمہارے بھی کام آئے گی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بدی ان کے گناہ ان کی پکڑ ان کی سزا بسا اوقات سات نسلوں تک چلتی ہیں. کبھی کبھی کوئی ظالم جابر قسم کے کوئی کسی محکمے کے اندر لوگ ہوں اور ظلم و جبر میں انہوں نے زندگی بسر کی ہو, لوگوں کی بدعائیں لی ہوں, خود تو برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں, آنے والی نسلیں بھی ان کی برباد ہوتی ہوئی لوگ دیکھتے ہیں. تو بعض دفعہ ان کی تباہی بربادی سات نسلوں تک دکھائی دیتی ہے. تو فرمایا کہ نیکوکار انسان جو نیکی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو چودہ پشتوں تک اللہ تعالیٰ ان کے انوارات اور برکات کو منتقل فرماتے ہیں. تو نیکوکار انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کے اثرات اس کی ذات پر اس کے اہل و عیال پر بال بچے کنبے گھرانے اور خاندانوں پر گھر کے اندر انوارات برکات تجلیات کا نزول ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے والا ہے لو لگانے والا ہے. تو صبح صبح اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے اپنی ساری ضروریات اس کے آگے جھولی پھیلا کر مانگنے کا عادی ہو جائے تو صلاح الآباء فلاح الابناء ماں باپ کی نکوکاری اولاد کے کام آتی ہے. تو اولاد کا بھی بیڑا پار ہوگا اور ساتھ ساتھ اس نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے فریاد کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سیدھا شرف قبولیت حاصل کر جاتا ہے. اور اس کے ساتھ وقت پر اٹھا وضو بنایا نماز پڑھ لی بالکل چاقو چوبند حشاش بشاش تر و تازہ. رات کی نیند انسان پانچ چھ گھنٹے کی لے لے اور دن میں اگر موقع ملتا ہو, آفسوں کی زندگی میں تو یہ چیز آسان نہیں ہے لیکن کاروباری زندگی ہو یا انسان کا اپنے بس اور اختیار ہو تو دن کے وقت میں بھی ایک نیند انسان لے لے, یہ سنت نیند ہے جس کو قیرولہ کہا جاتا ہے. یہ مختصر سی نیند پندرہ بیس منٹ کی بھی اگر ہو تو اتنی بابرکت نیند ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بالکل دوبارہ ریفریش ہو جاتا ہے, تر و تازہ ہو جاتا ہے, تازہ دم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں قیرولہ فرمایا کرتے تھے, دوپہر میں بھی ایک نیند لیا کرتے تھے. اگر کسی کے لیے آسان ہو تو دن میں اگر یہ تھوڑی سی نیند لے لے گا رات تک کے لیے دوبارہ سے چاقو چوبن تر و تازہ ہو جائے گا، اور رات وقت سے سو گیا صبح فجر میں اٹھ گیا یا اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم سے تہجد میں اٹھ گیا تو یہ رات کی نیند ایسی ہے کہ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات تمہارے لیے لباس بنایا ہے، آرام کی چیز بنایا سونے کا، اور ستر کا معاملہ بنایا کہ رات اندھیرا کر دیا ہر چیز، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات جب آتی ہے ہر چیز کو وہ اپنے اندر والے سانس کے ذریعے نگل لیتی ہے، ہر چرند پرند درند، ہر انسان، ہر چیز، کارخانوں میں ہر چیز، دکانوں کا ہر سامان واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کا رخ کرتے ہیں، انسان اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں، گاڑیاں اپنے گیریجوں میں کھڑی ہوتی ہیں، ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آتی ہے، واللیل اذا عسعس، رات جب ہر چیز کو نگل لیتی ہے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے اس صبح کی جب وہ اگل دیتی ہے، صبح جب ہوتی ہے پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل پڑتے ہیں، انسان بھی اپنے گھروں سے نکل چلتے ہیں، اور ہر چیز نکل کر باہر آ جاتی ہے، تو وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن ہم نے کمائی کے لیے بنایا ہے، کسب معاش کے مواقع اللہ پاک نے دن میں رکھے ہیں، جتنا صبح سویرے اپنے کام کاج کا محنت کا آغاز کیا جائے اتنی ہی زیادہ بابرکت روزی اس کو ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکی ہوئی ہوں گی کسی موقع پر فجر کے بعد آرام کی نیت سے لیٹی اور سو گئیں، آپ نے آ کر جگایا، فرمایا بیٹی جاگو، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم ہوتا ہے، جاگو، یہ جاگنے کا وقت ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہے، تم کیوں اس وقت سو رہی ہو؟ تو رات انسان وقت سے سو گیا، صبح وقت سے جاگ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دے لی، نشیت ہوگا، تر و تازہ ہوگا، صحت کے لیے بھی یہ رات کی نیند بھرپور مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کل تو سائنس کا دور ہے، ڈاکٹر حضرات نے ہر چیز میں طبی لحاظ سے بھی انہوں نے تحقیقات کی ہیں، اور نئی تحقیق اس بات کو ثابت کر چکی کہ رات کا آرام دن کے گھنٹوں کے سونے سے بھی زیادہ، وہ چند گھنٹوں کا سونا زیادہ مفید ہوتا ہے صحت کے حوالے سے، کہ رات جب اندھیرا کر کے انسان سوتا ہے تو قدرتی طور پر اللہ پاک نے ایسے ہارمون بنا ہے کہ وہ فعال ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے انسان کے صحت کو تنومن کر دیتے ہیں، جس طرح ہوائی جہاز لمبا سفر کر کے آتا ہے، ریل گاڑی لمبا سفر کر کے آتی ہے، اس کو اوور ہالنگ کے لیے اور سروس اسٹیشن بھیج دیا جاتا ہے، دوبارہ سے سارے اس کی تیاریاں کر کے ہر چیز چیک کر لی جاتی ہے، دوبارہ سے اس کو تازہ دم بنا کر پھر اس کو نئے سفر کے لیے تیار کر کے میدان میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ رات کی نیند قدرتی طور پر ایسا عمل ہے کہ اس میں اللہ پاک بندے کی دن میں تھکاوٹ کے ساری دوری کے انتظامات اس میں فرما رکھے ہیں، صبح سویرے جب وہ عبادت کے لیے جاگتا ہے، تر و تازہ ہو کر عبادت انجام دے لی، اب دن کا آغاز اگر مبارک ہو گیا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دن کا آغاز فجر کی نماز سے جب ہو گیا، اس کے بعد پھر اپنا معمول انسان ضرور بھی ضرور تلاوت کلام پاک سے آغاز کرے، آدھا پارا، ایک پارا، تین پاؤ، ایک پاؤ، معمول بنا لے کہ دن میں سب سے پہلی روحانی غذا میں قرآن کریم کو بناؤں گا، قرآن کریم کا ایک پاؤ، ایک صفحہ، دو صفحہ، ایک ورقہ، دو ورقے، پارا، ایک پارا، آدھا پارا، جتنا بھی ہو سکے حفاظ قرآن ہو تو وہ ایک پارا معمول بنا لیں، آدھا پارا معمول بنا لیں، غیر حفاظ ہو تو ایک پاؤ اپنے معمول بنا لیں کہ روزانہ صبح سویرے جس طرح بچہ ماں کا دودھ پیے بغیر اس کی نشو نما نہیں ہوتی، تو میرے دن کا آغاز اس روحانی غذا کے بغیر مجھے نہیں کرنا، قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرے، روحانیت کے اندر تقویت ملتی ہے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ پاک نے ایسے انوارات سے اس کو لبریز رکھا ہے، انسان مطلب اور معنی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کی تلاوت کے ذریعے سے اس کو ایسی روحانیت اور غذائیت ملتی ہے کہ جو مستقل اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اس کے انوارات کو پھر مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان صبح سویرے تلاوت کلام پاک اور چند تسبیحات ہیں جن کا 100 دفعہ کی تعداد تو انسان اپنے لیے معمول بنا لے، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ساتھ میں اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 5 کلمات بن جاتے ہیں، سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی آ گئی، الحمد للہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آ گئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ میں اللہ پاک کا کلمہ توحید آ گیا، اللہ اکبر میں اللہ پاک کی کبریائی آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ جو بندے کا عجز و انکساری کا اظہار ہے، لا حول عن المعصیتی ولا قوت علی الطاعتی، کہ کوئی بھی طاقت کائنات میں ایسی ہستی موجود نہیں، کوئی بھی طاقت ایسی موجود نہیں جو برائی سے ہٹا سکے نیکی پر لگا سکے، حول کا معنی ہٹانا، لا حول عن المعصیتی، کوئی بھی ہستی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جو برائی سے ہٹانے پر قدرت رکھتی ہو, ولا قوت, اور نہ ہی کوئی طاقت کوئی قوت کوئی قدرت ایسی ہے کہ علی الطاعت جو نیکی پر لگا سکتی ہو, الا باللہ, سوائے اللہ کی ذات کے, کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نیکی سے, جو بدی سے برائی سے ہٹاتا ہے, بچاتا ہے, نیکی پر لگاتا ہے. تو اس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے کہ اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے بدی اور برائی سے, خامیوں سے بچائیں گے اور نیکیوں پر لگائیں گے. اس میں اعتراف اور اقرار ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ اگر پڑھ لیا 100 دفعہ تو گویا کہ اس نے بہت بڑا ذکر اللہ کا ذخیرہ اس نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا. تسبیح بھی ہو گئی, تحمید بھی ہو گئی, تکبیر بھی ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ہو گئی, اس کی تدبیر ہو گئی, ہر چیز اس ایک کلمے کے اندر اللہ پاک نے یکجا فرما دی. فجر کے بعد اگر انسان شہوت پرستی کے گناہوں میں مبتلا ہو, بد نظری کا عادی ہو, اور لذت پرستی کا عادی ہو, ناجائز حرام تعلقات اس کو ہو, کسی گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہو, تو بزرگان دین میں ایک بڑا مجرب وظیفہ عطا فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کے جو آخری کلمات ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, صرف یہ کلمات, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ کلمات اگر 100 مرتبہ انسان پڑھ لیتا ہے روزانہ دن کے آغاز میں, اللہ پاک شہوت پرستی کے تمام گناہوں سے اس کو تحفظ عطا فرما دیتے ہیں. آج کل تو فتنے کا دور ہے, بد نظری ہے, بد نگاہی ہے, موبائل ہے اور دیگر اور یعنی اور فحاشی کا بازار گرم ہے, سیلاب اور طوفان ہے, ہر طرف آزادی ہے اور ہر طرف کھلی راہ روی بے راہ روی کا شکار ہے. تو یہ وظیفہ بھی اگر انسان اس نیت سے پڑھ لے کہ یا اللہ کمزور ہوں, دلدل میں دھسا ہوا ہوں, گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں, تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب, اس انسان جب پڑھتا ہے نا زبان چل پڑتی ہے, تھوڑی سی دیر میں پورا وظیفہ آسانی سے ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تیسرا کلمہ پڑھ لیا, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, شہوت کے اور خواہشات اور نفس پرستی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے اس وظیفے کو اپنا لیا, تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. اور ساتھ میں پھر استغفار 100 مرتبہ کہ یا اللہ گناہگار ہوں, اپنے گناہوں پر معافی چاہتا ہوں, استغفر اللہ ربی, مختصر تھا استغفر اللہ, صرف استغفر اللہ کہنے پر بھی مغفرت ملتی ہے, اے اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں, بخشش اور معافی چاہتا ہوں, رب کا لفظ ملا دے استغفر اللہ ربی, اے میرے پروردگار میں معافی چاہتا ہوں. حج کے اندر تھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے, وہاں جو ہمارے معلم تھے شیخ تھے عرب, تو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا, مینا کے اندر بیان ہوا اور وہاں اللہ پاک نے دعائیں کرائیں, جس طرح یہاں ختم قرآن میں طویل دعا ہوتی ہے وہاں بھی اللہ پاک نے خوب دعا کرائی, توفیق عطا فرمائی. پھر عرفات کے میدان میں بھی جو انصار بھائی ہمارے ساتھ ہی اس کے امیر تھے قافلے کے, اور جو ہمارے بڑے تھے انصاری صاحب, انہوں نے پھر ماشاءاللہ پھر دعا کے لیے پیشکش کر دی, دعا ہوئی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب, ظاہر موقع ایسا تھا گڑ گڑا کر مانگنے کا, توفیق ملی. پھر اس کے بعد وہ جو ہمارے شیخ تھے جو وہاں کے عرب کے, وہ بھی آئے ہوئے تھے, تمام اپنے گروپ لیڈروں سے معلومات کرتے 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 پھر آخر میں انہوں نے بھی اپنے تمام گروپ والوں کو جمع کرا کے پھر دعا کرائی. شام کا وقت تھا اور عربی زبان میں وہ لگے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں اور سارے عرب عجم ساتھ میں آمین کہہ رہے ہیں. اس میں ان کا ایک جملہ بڑا پیارا تھا, توبہ استغفار کے موقع پر جب وہ پہنچے تو ایسے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر عربی زبان میں اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگ رہے تھے تو کہہ رہے تھے توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ. جس طرح انسان کسی غلطی کا صدور کر دے پھر معافی مانگتا نا, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. یا کوئی استاد کسی شاگرد کو, باپ کسی بیٹے کو کسی غلطی پر مارتا ہے نا تو کہتا ہے معافی معافی معافی, میری توبہ میری توبہ, آئندہ نہیں کروں گا. تو اس درد کے ساتھ, اس سوز کے ساتھ, اس دعا کے اندر وہ معافی کے دوران استغفار کے کلمات کے بعد گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر اور بل بلا کر مچل کر اللہ پاک سے توبہ مانگ رہے تھے, توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ. تو بندہ اسی تصور کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ, یہ کلمات 100 دفعہ دہرا لے, مختصر استغفر اللہ, تھوڑا سا اور استغفر اللہ ربی, اور اگر لمبا جانتا ہو یاد ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب, اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں تمام گناہوں سے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک, اے اللہ میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. یہ مبارک کلمات 100 دفعہ کہہ لے. جب توبہ کر لی گناہوں کا زنگ سارا دور ہو گیا, اب اس کے بعد درود شریف کا نظر آنا 100 مرتبہ درود شریف, خلوص اور محبت میں سرشار ہو کر پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. یہ مختصر سا معمول اپنا بنا کر انسان دیکھے, دن کا آغاز اتنا مبارک ہوگا, گناہوں سے تحفظ ملے گا, نیکیوں میں دل لگے گا. وقت آنے پر پھر وہ نماز اپنے وقت پر ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, اپنے کچھ معمولات انسان بنا لے, تو بنیاد اگر انسان اچھی بنائے گا اس کا پھلدار سمردار پھولدار پھلدار درخت اللہ پاک تناور بنا کر بھی اس کو دکھائیں گے. اگر انسان سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا رہے اور پڑا رہے سوتا رہے, جہاں پڑ گئے وہاں سڑ گئے, سویا تو پھر جاگنے کا ہوش نہ رہے اور جاگے تو پھر سونے کا ہوش نہ رہے. یقیناً صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. جو دن جو رات غفلت میں گزر گئی دوبارہ پھر وہ پلٹ کر وہ دن نہیں ملتا, وہ رات نہیں ملتی. دن رات تو پھر بھی بہت بڑا دورانی ہے, وہ لمحہ دوبارہ نہیں ملتا. جو لمحہ گزر گیا سو گزر گیا. تو اگر انسان غفلت سے ہوش میں آنا چاہتا ہے تو نظام الاوقات بنا لے اور مختصر سے اپنے معمولات سے آغاز کرے. ضروری نہیں کہ پہلے ہی دن تہجد گزار بن جائے, ٹھیک ہے فجر سے آغاز کرے اور فجر کے بعد تلاوت کلام پاک, تیسرے کلمے کی تسبیح اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے استغفار اور شہوت پرستی کے گناہوں سے بچنے کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا وظیفہ بنا لے. اور بڑا پیارا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جس پر بخاری شریف کا اختتام ہوتا ہے آخری حدیث ہے. اور اس کے ساتھ وبحمدہ استغفر اللہ, آپ کے غریب صحابی تھے, نادار تھے, فقر و فاقہ کا حال ان کے چہرے پر چھلک رہا تھا, اداس غمگین بیٹھے ہوئے دیکھا, فرمایا کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تنگ دست ہوں, بدحال ہوں, بدحالی کی وجہ سے پریشان ہوں, قرضوں میں گھرا ہوا ہوں معاشی لحاظ سے اور ہر طرح سے. فرمایا کہ صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ کلمات 100 دفعہ پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اس کی عظمت شان کے ساتھ, سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ میں اس کی ہم پاکیزگی بیان کرتا ہوں, سبحان اللہ العظیم. اس اللہ کی اس پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو عظمت شان والا ہے. وبحمدہ استغفر اللہ, اسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے میں معافی بھی مانگتا ہوں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, نبوی نسخہ ہے. ان صحابی نے وہ پڑھنا شروع کیا, چند دن کے بعد ملاقات ہوئی, تر و تازہ مالدار تر و فر, بڑے خوشحال تھے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس وظیفے کے بعد سے مال و دولت نعمتوں کی اتنی فراوانی ہوئی ہے کہ مال و دولت سنبھالے نہیں سنبھلتا. تو یہ وظیفہ آپ نے ایک امتی کو نہیں بلکہ ان کے ذریعے پوری امت کو آپ نے عطا فرما دیا. کوشش کی جائے کہ صبح انسان سنتوں فرضوں کے درمیان پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا فرض کے بعد پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا دن کے آغاز میں پڑھ لے. یہ مبارک کلمات اتنے محبوب کلمات ہیں. بخاری شریف کے اختتام اس حدیث پر ہوا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, ترازو کے اندر بہت بھاری بھرکم ہے, میزان عمل جس میں اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا, فرمایا اس میں بہت بھاری بھرکم ہے, رحمان کو حد سے زیادہ محبوب ہیں. اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس وظیفے کے اندر یہ دونوں مبارک کلمات آ گئے. تو دن کے آغاز میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, اس کو یاد انسان کر لے اور اس نیت سے پڑھے کہ ان کلمات کا پڑھنے والا رحمان کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ یہ کلمات رحمان کو محبوب ہیں, پڑھنے والا وہ رحمان کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو دن کے آغاز میں محبوبیت کا عمل اس نے انجام دے دیا. ایک طرف تو رزق حلال کی فراوانیاں اور کشادگیاں فراخیاں ملیں گی, دوسری طرف رحمان کی محبوبیت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو دن کے آغاز میں یہ تھوڑے سے معمول بنا لیے جائیں کہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا معمول بنا لیا, تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا اور اس کے بعد استغفار کر کے اپنے گناہوں کا زنگ دور کر دیا, اب درود شریف کے ذریعے پھر اس میں آرائش اور زیبائش اور سجاوٹ اور بناوٹ کر لے کہ رحمتیں برستی ہیں درود شریف پڑھنے سے. عمارت کے اندر جہاں پہلے تعمیر ہوتی ہے تو کھردرا، پھر اس کے اندر اس کو بھرا جاتا ہے، بھرنے کے بعد پھر آخر میں زیب و زینت ہوتی ہے، رنگ روغن ہوتا ہے، اور اس کے بعد سجاوٹ اور بناوٹ ہوتی ہے، ٹائل لگتے ہیں اور نقش و نگار بنتے ہیں. تو پہلے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کے زنگ کو، میل کچیل کو کھرچ کے دور کر دے، پھر درود شریف پڑھ کے اس کو آراستہ اور پیراستہ کرے، دل کو سجائے بنائے، منور اور معطر کر لے. تو یہ تھوڑے سے معمولات ہیں دن کے آغاز میں، اگر ان کو اپنا لیا جائے گا پورا دن مبارک بن جائے گا. جب دن مبارک ہوگا رات بھی مبارک ملے گی، جب دن رات مبارک ہو جائیں گے زندگی مبارک اور سعادت والی نصیب ہوگی. دن کے شروع میں اگر سورہ یاسین انسان پڑھ لیتا ہے تو سارے کے سارے جو اس کی مرادیں اللہ تعالیٰ وہ اس کو حاصل فرما دیتے ہیں. رات کے اختتام پر سونے کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو جو مشکلات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. تو سورہ یاسین انسان تلاوت کے جب کر رہا تھا، اس تلاوت کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کا بھی معمول بنا لے. رات کے اختتام پر پڑھنے سے مشکلات سے تحفظ ملتا ہے، آزمائش و امتحانات سے تحفظ ملتا ہے، اور صبح دن کے آغاز میں جب پڑھ لے گا تو مرادیں ملتی ہیں. تو انسان تو سارے کے سارے ہی یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے آگے بھکاری ہو، اسی کے منگتے ہو، اسی کے سوالی ہو. اللہ تعالیٰ کے آگے انسان دست سوال دراز کرے، اور ساتھ میں وہ تدابیر بھی اختیار کر لے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانوں کے دروازے کھولتے ہیں. پھر انسان جب دن کا آغاز اچھا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی فکر ہو، تو گناہوں کے آنے کے وقت میں بھی انسان بچ جائے. جمعہ کے دن میں نے عرض کیا تھا کہ بزرگان دین نے بڑی آسان سی تدبیریں بتا دی کہ وقت آ گیا نیکی کا، اور نیکی کا دل نہیں چاہ رہا، سستی اور کاہلی ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار چیزیں ہیں جن سے آپ پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تحفظ اور امان مانگتے تھے، کئی ایک چیزیں ہیں. ان میں ایک موقع پر فرمایا کہ آپ بکثرت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من الکسل، اے اللہ میں آپ سے تحفظ چاہتا ہوں، آپ کی امان میں آنا چاہتا ہوں، من الکسل سستی سے. سستی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، زندگی برباد کر دیتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سستی میں نہ ڈالیں، ہمیشہ چست چاقو چوبند رکھیں. ومن الجبنی بزدلی سے، ومن الحرم ایسے بڑھاپے سے جو انسان کو ناکارا کر کے کسی کام کا نہ چھوڑے، ومن البخلی اور کنجوسی سے. یہ چار چیزیں ہیں، دعائیں مانگی ہیں آپ نے، پناہ چاہی اللہ تعالیٰ کی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن والحرم والبخل، یا اللہ میں سستی اور کاہلی سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ بزدلی ڈرپوکی سے، اور ساتھ ساتھ اس بڑھاپے سے جو انسان کو بیکار کر دے، نہ انسان دین کا رہے نہ دنیا کا رہے، نہ عبادت کا رہے نہ دنیا کے کسی کام کا رہے، اس سے پہلے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں. ومن البخل اور کنجوسی سے، تو انسان دعائیں بھی مانگے، اہتمام بھی کرے، لیکن تدبیر یہ بتائی بزرگان دین نے کہ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نیکی کا جب وقت آ گیا، انسان کا سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، سستی آ رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، تو انسان سوچ لے کہ اگر مجھے دنیا کے چند ٹکے دینے کے لیے، لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ دینے کے لیے بادشاہ ہے وقت، صدر مملکت، وزیر اعظم مجھے بلا لیں، وہ تو دور کی بات ہے، بڑی ہستیاں ہیں، کوئی میرا محبوب دوست، کوئی جاننے والا، کوئی مالدار، کوئی سرمایہ دار مجھے بلا لے کہ اس وقت آ جاؤ، میں تمہیں لاکھ دینا چاہتا ہوں، 50,000 روپے دینا چاہتا ہوں، 10,000 دینا چاہتا ہوں، مفت میں انعام دینا چاہتا ہوں، تو کیا تب بھی میں سستی کا مظاہرہ کر کے یہاں پڑا رہوں گا، یا وہ انعام پانے کے لیے فوراً دوڑوں گا؟ فرمایا کہ اگر وقت آ جائے، مطالبہ آ جائے کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا، حاکم وقت نے آپ کو یاد کیا، انسان نہا دھو کر تیار ہو کر سچ بن کے وہاں پہنچے گا، اور اس پہنچنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا. احکم الحاکمین بھی اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، موقع فراہم فرماتے ہیں کہ آ جاؤ لوٹنے سمیٹنے کے لیے. تو انسان کاہلی اور سستی کے وقت سوچ لے کہ اگر دنیاوی بادشاہ مجھے بلاتا، کیا میں سستی کا مظاہرہ کرتا، یا میں دوڑ کر جاتا، سر کے بل چل کے جاتا؟ یہاں تو مجھے احکم الحاکمین نے موقع دیا ہے، زندگی کے لمحات دیے، ہوش و حواس دیے، صحت دی، آزادی دی، اور موقع فراہم کیا ہے کہ آ جاؤ میری عبادت کے لیے. آیا میں سستی کا مظاہرہ کروں یا چل کر جاؤں؟ تو یہ تصور انسان کو اٹھا کر بٹھائے گا اور اللہ کے گھر تک پہنچائے گا، یا دوسری کوئی بھی عبادت ہے اس کو وقت پر انجام دلوائے گا. اور خدا نخواستہ گناہ اور برائی کا وقت آ گیا، تقاضا اور دائیا پیدا ہو رہا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ انسان سوچ لے گا اس وقت میرے ساتھ میرا کوئی میرا رشتے دار موجود ہو، میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میرے والد، میرا بیٹا، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے استاد، کوئی بھی میرے ساتھ موجود ہوں، تو کیا ان کی موجودگی میں میں گناہ کروں گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا تو کیا احکم الحاکمین جو میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے جس نے بتا دیا کہ وہ ہوا ماکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو تو اللہ کی معیت میں اس کے ہوتے ہوئے وہ حاضر و ناظر ہے اس کے ہوتے ہوئے میں یہ بیانہ گناہ کیسے کروں تو یہ دو تصور اگر انسان کو زندہ اور تابندہ کر لے کہ نیکی کے وقت میں یہ سوچے کہ اگر مجھے انعام مل رہا ہو بادشاہ کی طرف سے کسی سرمایہ دار کی طرف سے کسی جاننے والے کی طرف سے میں چھوڑوں گا موقع گنوا دوں گا یا چل کے جاؤں گا دوڑ کے جاؤں گا تو احکم الحاکمین نے مجھے موقع دیا ہے عبادت کے لیے بلایا ہے نوازنے کے لیے تو انسان کو توفیق مل جائے گی اور گناہ کے وقت میں انسان تصور کر لے کہ میرے ساتھ میرے فلاں فلاں رشتے دار موجود ہوں ان کے ہوتے ہوئے جب میں گناہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے گناہ کیسے کروں تو یہ دو تصور اس کو نیکی پر آمادہ کریں گے گناہ سے بچا لیں گے اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ مبارک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کی درخواست ہے محترم جناب قاری عبدالرزاق صاحب جن کے خون میں سفید ذرات کی کمی ہے اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے ہمارے انجمن کے صدر ہیں محترم جناب اشتیاق بیگ صاحب ان کی بھی طبیعت کچھ ناساز چلی دعا فرمائے اللہ پاک اشتیاق بھائی کو بھی مکمل شفا کلی عطا فرمائے صحت اور عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے حاضرین میں بھی جو بیمار ہوں حاضرات میں جو بیمار ہوں اللہ پاک ان کو بھی صحت و تندرستی روحانی اور جسمانی جتنے بھی امراض ہم میں لگے ہوں اللہ پاک تمام بیماریوں سے تمام روگ سے ہم سب کو چھٹکارے عطا فرمائے اے الہ العالمین آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں مل بیٹھ کر موقع عطا فرمایا نیک صحبت عطا فرمائی یا اللہ یہاں ہمارا جمع ہونا قبول فرمائیے ہم سب کی یا اللہ دل کی دنیا بدل دیجئے ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے کامل ایمان عطا فرمائیے مضبوط یقین نصیب فرمائیے یا اللہ ساری زندگی نیک محفلوں سے وابستگی نصیب فرمائیے بری صحبتوں سے بری محفلوں سے برے دوستوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے نیک دوست عطا فرمائیے نیک محفلیں عطا فرمائیے گناہوں کی یا اللہ دلدل سے ہمیں نجات عطا فرمائیے زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرمائیے اللہم ھذا اقدار لیلک و ادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا ذنوبنا كلها یا اللہ مبارک لمحات ہیں آپ کا دن جا رہا ہے آپ کی رات آ رہی ہے آپ کے منادی مؤذنین صدائیں بلند کر رہے ہیں ان مبارک لمحات میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے ہم سب کے یا اللہ صغائر و کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما کر پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے آئندہ زندگی سلجھے ہوئے انداز میں گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے مبارک اور سعادت والی زندگی ہمیں عطا فرمائیے ایک کو نیک بنا دیجیے ایک کشتی کا سوار فرما دیجیے صحت اور عافیت کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی اس کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے خوشیوں بھری خوشحال رزق حلال کی فراوانیوں والی بابر کا زندگی عطا فرمائیے قرضوں کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے مہنگائی کا سیلاب جو رواں دواں ہے اس کو تھام دیجیے اے الہ العالمین بابرکت زندگی عطا فرمائیے تمام مسائل ہمارے حل فرمائیے مشکلات کو ختم فرمائیے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا اور تندرستی عطا فرمائیے ہم سب کو بھی اللہ جسمانی اور روحانی امراض سے مکمل نجات اور شفا عطا فرمائیے اے الہ العالمین ہم سب کو اپنی من کی مرادوں میں ارمانوں سے بڑھ کر یا اللہ کامیابی عطا فرمائیے خاص طور پہ یا اللہ رزق حلال کی بہت زیادہ تنگیاں ہیں مشکلات ہیں آزمائش اور امتحانات ہیں خوب فراخیاں عطا فرمائیے ہماری حاجات کو ضروریات کو اپنے خزانوں سے یا اللہ پورا فرمائیے اے الہ العالمین ذاتی گھر عطا فرمائیے ذاتی سواریاں عطا فرمائیے مشکلات کو ختم فرمائیے آسانیاں اور فراوانیاں پیدا فرمائیے دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے یا اللہ ہم سب کو سرفراز فرمائیے مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے یا اللہ ہم سب کو خوب ہمت اور استقامت عطا فرمائیے اس طرح کے محفلوں کو ہمیشہ ساری زندگی آباد و شاداب رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے آپ کے آنے والے بندے اور بندیاں جو یہاں جمع ہیں ان کا آنا مبارک فرمائیے قبول فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نیک بندوں کی صحبت میں جمع ہونے والے کوئی بھی محروم نہیں رہتے یا اللہ ہم سب بھی گناہ گار ہیں ان نیکوکار بندوں کے ساتھ جمع ہو کر بیٹھنا ہمارا قبول و منظور فرما کر ہم سب کو نیک بنا دیجیے ایک بنا دیجیے آئندہ زندگی یا اللہ ہم سب کو مبارک گزارنا آسان بنائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کے تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور و فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین